الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع انفقوا خرچ کرو مما رزقناکم جو تم کو اللہ نے روزی دی ہے من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا قلتن اور کوئی آشنائی کوئی دوستی نہیں چلے گی ولا شفاعتن اور کوئی سفارش نہیں چلے گی. قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے یہ سبق ملا, یہ پیغام مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو خرچ کرنے کے لیے حکم کیا جا رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ چند دنوں پہلے, تھوڑی دو چار کلاسوں پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی, اس میں بھی خرچ کرنے کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض. تو بار بار قرآن پاک میں خرچ کرنے کا حکم آیا ہے, اور یہ خرچ کرنے کا حکم ایک بار نہیں, درجنوں بار نہیں, بلکہ سینکڑوں بار قرآن میں آ گیا حکم. کیوں آیا؟ دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں کہ بار بار ایک ہی حکم کہ جی خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اس لیے آیا. ایک تو یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ نیک بن نہیں سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک نیکی نہیں آ سکتی جب تک تک تم خرچ نہیں کر لوگے وہ جس سے تمہیں محبت ہے. تو ایک تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے خرچ کرنے کی کہ اس کے بغیر نیکی آ ہی نہیں سکتی. بڑی عبادتیں کرتا ہو, بڑے سجدے کرتا ہو, بڑی تسبیحات پھیرتا ہو, بڑے روزے رکھتا ہو, مال ہے اور مال خرچ نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی ابھی آئی نہیں ہے. تو نیکی صرف عبادت کا نام نہیں, نیکی صرف تسبیحات پھیرنے کا نام نہیں, نیکی صرف سجدے کا نام نہیں, بلکہ نیکی جو ہے وہ کچھ چیزوں کے ملنے سے ملتی ہے, کچھ چیزوں کو کرنے سے ملتی ہے, اور اس میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. تو بار بار یہ جو حکم اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا فرما رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیکی ہی نہیں حاصل ہو سکتی اس خرچ کیے بغیر, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. جو کام اسے پسند نہیں ہوتا کبھی جان بوجھ کے اس سے غافل ہوتا ہے, کبھی خود بخود غافل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کئی مرتبہ, کچھ ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں اتنا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہم جان بوجھ کے ان رشتہ داروں سے غافل ہو جاتے ہیں, ملاقات دیر دیر سے ہوتی ہے. تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس چیز میں. اسی طرح خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ خرچ کر لیا ایک مرتبہ, اب ہم کہتے ہیں کہ بس اب نہیں خرچ کریں, یا ذہن کے اندر بیک آف دا مائنڈ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ یار بار بار اب نہیں خرچ کرنا. تو کیونکہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے, تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ پھر یاد کروا دیتے ہیں کہ جو میرا قرآن پڑھنے والا بندہ ہوگا میں اس کو پھر یاد دلاؤں کہ نہیں یہ خرچ کرتے رہنا ہے, اس خرچ کرنے سے رحمتیں برکتیں رزق میں فراوانی بڑھے گی. تو دو وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سینکڑوں بار قرآن میں حکم فرمایا کہ خرچ کرو جی, جو اللہ نے رزق دیا ہے انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے. تو بار بار جو خرچ کرنے کا حکم ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ اس خرچ کیے بغیر انسان نیک نہیں ہو سکتا, اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ خرچ جو کرنا ہے انسان ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر غافل ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ نہیں یہ زندگی کے آخری وقت تک کرتے رہنا ہے, اس کے ذریعے سے دنیا کی محبت دل میں سے نکلتی ہے. تیسری بات بھی ایک ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جب فرماتے ہیں نا خرچ کرو تو ساتھ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ رزق جو ہے یہ ہم نے دیا ہے, یہ تمہارا اپنا تھوڑی ہے کہ تم کو اختیار ہو کہ تم خرچ کرو نہ کرو. تو یہ جو خرچ کرنا ہے اس کے تین لیولز ہیں, اور سب سے پہلا جو خرچ کرنے کا لیول ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ہر ایک کو خرچ کرنی ہے, یہ زکوٰۃ ہر ایک نے دینی ہے. زکوٰۃ جو ہے اس یہ ہمارا مال ہے ہی نہیں, یہ جو 2.5% ہم سال کے بعد نکالتے ہیں اور یہ جو غریبوں میں دیتے ہیں یہ ہمارا مال ہی نہیں ہے, یہ تو مال ان غریبوں کا ہی ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ غریبوں نے ہمیں ادھار دیا ہوا تھا جو اب ہمیں واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ گویا کہ چوری کا مال کھا رہا ہے, اسی طرح جیسے چوری کر کے کھا رہا ہے کسی اور کا مال اٹھا کے خود کھا گیا, تو زکوٰۃ نہیں دینے والا چوری کا مال کھا رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلا لیول وہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, اور یہ آپشنل نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. نہ دینے والا غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے, جس کا مال تھا اس کو نہیں دے رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بہت سارے فتنے اٹھے, اور بہت بڑے بڑے قسم کے فتنے اٹھے, کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کسی نے کیا کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا اور لوگوں کے ذہن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک بڑے نرم دل قسم کے آدمی, ایک بہت ہی شائستہ قسم کا بزرگ, اس طرح کی ان کی ایک امپریشن بنی ہوئی تھی, اور تھی بھی ایسی ہی بات. تو ایک فتنہ یہ تھا, انہوں نے کہا جی ہم تارکین زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ نہیں دیں گے, بس تمام چیزیں کریں گے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. نبی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب نے سجیشن یہی دیا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی زکوٰۃ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں بعد میں دے لیں گے, حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی یہی دیا کہ اس وقت بہت سارے فتنے ہیں, حضرت ابھی ان سے کچھ نہ کہیں, ان کو ٹھیک ہے یہ ساتھ تو ملے ہوئے ہیں نا کم از کم. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں, میں ان سے جہاد کروں گا, آخری جو روپیہ ہے جو ان کے پاس غریبوں کا پڑا ہوا ہے وہ ان سے لے کے رہوں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو رہی ہو اور ابو بکر زندہ ہو اور اس کے زمانے میں وہ چیز نہ ہو. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سے تو میں جہاد کروں گا, اور ان کا یہ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اوپنلی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پنشمنٹ کرائم کی جو ہے وہ لگنی چاہیے, شرن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تعزیر, کوئی نہ کوئی اس کے اوپر وہ آتی ہے، سزا آتی ہے، کیونکہ وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، چور کی طرح ہی ہے۔ تو پہلا لیول جو ہے خرچ کرنے کا وہ زکوٰۃ ہے، وہ ہمارا مال ہی نہیں ہے، اور دوسرا لیول جو ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ ایک آپشنل چیز ہے، مگر یہ صدقہ جو ہے یہ انسان کو نکھارتا ہے اللہ کے سامنے، یہ جو سرخرو کرتا ہے اللہ کے سامنے، انسان کی جو ویلیو بڑھتی ہے وہ اس صدقے کے ذریعے سے بڑھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی نہیں آ سکتی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ تو دے دی، مگر اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا مال کی، کچھ مال میں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پکی نیکی چاہتے ہو تو پھر وہ بھی خرچ کر دو۔ تو دین اسلام نے اکٹھا کرنے کو بہت پسند نہیں کیا، خرچ کرنے کو بہت پسند کیا، اور آج ماشاءاللہ ہمارا سارا وقت یہی ہو رہا ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں اور اکٹھا کر لوں۔ اور مردوں میں یہ تھوڑی ہے بیماری، عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، کس طرح میرے پاس زیادہ جیولری ہو جائے، کس طرح میرے پاس زیادہ کپڑے ہو جائیں، کس طرح میرے پاس زیادہ جوتے ہو جائیں، کس طرح میرے پاس زیادہ چیزیں ہو جائیں، زیادہ پیسے ہو جائیں۔ تو عورتوں میں ایک یہ بیماری کہ زیادہ ہو جائیں، اور ساتھ اسی بیماری کے آتے ہی ایک اور بیماری ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو زیادہ ہو گئی ہیں تو میں مقابلہ دوسروں سے کروں اور دوسروں کے سامنے یہ زیادہ نظر آئے۔ تو ایک برائی یہ زیادہ جمع کرنے کی ہے، جو انسان جمع کر کے رکھتا ہے اور جمع کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوتا ہے، مختلف ہیلے استعمال کرتا ہے اکٹھا کرنے کے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے۔ اور دوسری بیماری اسی کے ساتھ آتی ہے، جیسے یہ جمع کرنے کی جس میں بیماری ہوگی، مقابلہ کرنے کی بھی اس میں بیماری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقابلہ کرنے کی کو بیان کیا اپنے قرآن میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہلاک کرتا ہے تم کو یہ تکاثر، ایک دوسرے پہ کثرت لے جانا، مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا تم کو ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ جو مقابلہ مال کی کثرت میں کر رہا ہے وہ پھر نیکی میں مقابلہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نیکی میں مقابلہ کرے، مال کو خرچ کرے، مگر مال ہمیں بڑا عزیز، اس کو خرچ کرنا ہمیں بہت ہی دشوار۔ تو دونوں برائیاں ایک ساتھ آتی ہیں، جس کو مال جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کو پھر مال میں مقابلہ کرنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ دنیا کا جو مال ہے نا، الدنیا جیفتن، یہ مردار کی مانند ہے۔ اب دنیا کے لیے کیسا برا سا لفظ استعمال کیا، یہ دنیا مردار ہے، مرے ہوئے جانور کی طرح ہے۔ وطالبہا کلاب، اور اس کا طلبگار جو ہے وہ کتے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اور کتنا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا دنیا کے طالب کے لیے۔ تو مال خرچ کرنے کا پہلا لیول جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ ہمارا مال ہی نہیں ہے، جو زکوٰۃ خود استعمال کر لیتا ہے اور غریبوں تک نہیں پہنچاتا وہ چوری کا مال کھا رہا ہے۔ اور دوسرا لیول ہے صدقہ، اور صدقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خرچ کرے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ اگر اس کے اوپر نہیں فرض ہے تو بھی وہ کچھ خرچ کرے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، دینی کاموں میں دے، قریبی رشتہ داروں کو دے، اس سے انسان کے دل کی پاکی بڑھتی ہے، انسان اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے محفوظ کرتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا طریقہ ہے۔ کئی مرتبہ انسان جسمانی طور پہ بہت عبادتیں نہیں کر سکتا، صدقے کے ذریعے سے اس جسمانی عبادت جو ہے اس کی کمی کو پوری کر لیتا ہے۔ تو پہلا لیول ہے زکوٰۃ جو واجب، صدقہ جو واجب نہیں ہے مگر اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اور ایک تیسرا لیول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ بھی دے مگر اس طرح دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور ایسے بندے کی حدیث پاک میں تعریفیں آئی ہیں کہ یہ صدقہ بھی دیتا ہے, اس نے اللہ کی رحمت کو کھینچ لیا, مگر اتنے اخلاص کے ساتھ اس نے دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا. تو مشائخ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ کھلے ہو کے دو, یہ زکوٰۃ تمہارا حق ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ بے شک لوگوں کو بتا کے دیا کرو, زکوٰۃ میں مشہوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, اور صدقہ جو ہے وہ چھپا کے دیا کرو. ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, اپنے زمانے کے بڑے بزرگ بھی تھے اور بڑے امیر ترین شخص بھی تھے. ملک کے اندر بہت ہی فائنینشیل پرابلمز آ گئے, غریبوں کے لیے کھانے پینے کا خرچہ جو ہے اس میں بھی کمی آ گئی. بادشاہ پریشان تھا کہ غریبوں کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے, تو بادشاہ نے اناؤنس کر دیا کہ جی جو بھی غریبوں کے لیے کچھ دے سکتے ہیں امیر لوگ وہ دے دیں تاکہ غریبوں تک کچھ پہنچا دیا جائے. ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے اور 2,00,000 دینار دے کے آ گئے. مسئلہ حل ہو گیا, بادشاہ نے ایک تقریب رکھی, اس میں ابو عمیر مجاہد کو بھی بلایا اور لوگوں کے سامنے اناؤنس کیا کہ جی یہ جو بزرگ ہیں نا ابو عمیر مجاہد, ان کا بڑا احسان ہے, انہوں نے 2,00,000 جو ہے وہ دینار دیے غریبوں کے لیے, لوگوں میں اناؤنس کر دیا. بادشاہ کے ذہن میں تھا کہ ابو عمیر مجاہد نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے اس سے. ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے کہا بادشاہ سلامت ایک بات عرض کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 2,00,000 دینار ہے نا یہ میرا نہیں ہے, یہ تو میرے والدین کا ہے, والدین نے منع کر دیا ہے, پیسے واپس کر دیں. بادشاہ حیران اور لوگ بھی حیران کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور کیسا چھوٹے دل کا ہے اور یہ کیسا کم عقل آدمی ہے کہ دیے کیوں تھے 2,00,000 جب اب واپس لینے ہیں. تو سارے بڑے ہی ناراض ہو گئے, بڑے غصے میں آ گئے, یہ کیسا بندہ ہے. بادشاہ بھی بڑا ناراض کہ جی بزرگ ہیں کیا کہوں میں ان کو, اور اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی واپس کر دو. بادشاہ بھی عزت نفس والا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, کہا ٹھیک ہے حضرت کل تشریف لے آئیے گا میرے پاس تو میں پیسے واپس کر دوں گا آپ کو, کسی اور ذریعے سے کوئی اور جو پیسے ان مد میں پڑے تھے وہ دے دوں گا, آپ اپنے پیسے واپس لے لیں, اپنے والدین کو دے دیں. دوسرے دن ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس پہنچے, بادشاہ نے کہا کہ جی یہ لے لیجیے. ابو عمیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی یہ جو 2,00,000 ہیں یہ آپ رکھیں, یہ تو بس میں نے کل اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں, میں اپنا صدقہ بالکل چھپا کے دینا چاہ رہا تھا, تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ یہ میرا نہیں میرے والدین کا ہے, اور واقعی یہ میرے والدین کا ہے مگر مجھے اجازت ہے خرچ کرنے کی, تو یہ آپ 2,00,000 واپس رکھ لیں, میں نے تو صرف اس لیے یہ بات کی تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ میں نے نہیں دیا ہے. تو کتنا اخلاص تھا, اور یہ صدقے کا تیسرا لیول ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ عطا فرمائیں گے عرش کا, اس وقت جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, ایسا یہ خاص بندہ ہوگا. تو صدقے کے تین لیولز ہیں. پہلا لیول زکوٰۃ ہے, اور یہ زکوٰۃ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے, یہ جس کا ہے اس تک پہنچانا ضروری ہے. اور دوسرا لیول جو ہے وہ صدقہ ہے, اور تیسرا لیول جو ہے کہ وہ صدقہ جو کہ بغیر کسی کو بتائے دیا جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کی خیر خواہی میں لگا ہوتا ہے, دوسروں کی مدد میں لگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. جو دوسروں کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا رہتا ہے اسے زندگی میں کبھی بھی فائنینشیل پرابلم نہیں آئے گی. تو اس لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے, جہاں موقع ڈھونڈیں وہاں خرچ کرنا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مال لے لینا مستحق اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سے یہ مال لے لیا. یہ نہ سوچیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو مال دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مال اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ جی ہمارے پیسے لے لیے۔ کئی مرتبہ لوگ پیسے دیتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ پیسے دے کر بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بھائی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے مال لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم دینے والا ہاتھ ہی رہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرچ کر لو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اس دن۔ اس دن آپ جو ہے وہ اعمال نہیں خرید سکیں گے، اس سے پہلے پہلے کر لو جو کر سکتے ہو۔ ولا خلتن، اگر اس دن پھنس گئے تو کوئی دوستی وغیرہ نہیں ہوگی۔ خلہ کہتے ہیں دوستی کو، آشنائی کو، کوئی آشنائی نہیں چلے گی۔ یہ جو والدین ہمارے ہیں نا، جو ہم کلیم کرتے ہیں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور واقعی دنیا میں والدین کی جیسی بے لوس محبت کسی کی نہیں، یہ والدین بھی اس قیامت کے دن ایک نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کوئی آشنائی نہیں چلے گی، حتیٰ کہ والدین کی آشنائی بھی نہیں چلے گی۔ ولا شفاعت، اور اس دن کوئی سفارش نہیں چلے گی جیسے دنیا میں چلتی ہے۔ مگر یہاں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ سفارش اس دن کچھ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو اجازت ہوگی، نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، انبیاء کو اجازت ہوگی سفارش کرنے کی، مگر سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ مگر اس طرح جیسے ابھی سفارشیں چلتی ہیں نا، اس طرح نہیں چلتی کہ فلاں میرا جاننے والا ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، نہیں۔ آگے فرمایا والکافرونہم الظالمون، اور یہ کافر جو ہیں یہی ظالم ہے۔ کیوں کافروں کو ظالم کہا؟ کہ یہ مال کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور جسم کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ تو فرمایا والکافرونہم الظالمون، اور یہاں پہ آ کے ایک آیت شروع ہوتی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، ہم نے بہت سنا ہوا ہے مگر اس کے فضائل آج پھر پڑھے اور عجیب لگا کہ یا اللہ کیا عجیب نعمت آپ نے اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی قرآن کی سب سے زیادہ عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آپ نے صرف دو لفظ فرمایا آیت الکرسی۔ جو کرسی والی آیت ہے، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں یہ جو آیت ہے نا، یہ سیدہ آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں نا جی، فلاں گھر میں کچھ ہو گیا ہے تو فلاں جگہ یہ ہو گیا تو فلاں عامل کے پاس جب فلاں ادھر، اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی نا اس گھر میں شیطان بھی نہیں ہوگا۔ تو گھر میں پڑھنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، صبح اٹھ کے پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ یعنی موت آئے گی، بس موت آ گئی، اب جنت ہی آگے ہے، موت کے فوراً بعد جنت کے آثار اور راحت اور آرام جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز کے بعد کے اذکار میں سب سے بڑے اذکار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ فرض نماز پڑھتے ہی آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، ہر ایک کو یہ آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے۔ ایک آیت ہی ہے قرآن کی مگر تھوڑی بڑی آیت ہے، اس میں 10 جملے ہیں۔ اس آیت کو یاد کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے. اور عام طور پہ مسلمانوں کو یہ آیت یاد ہوتی ہے مگر کئی مرتبہ غفلت کی وجہ سے یاد نہیں ہوتی, تو مستورات کو چاہیے کہ یہ آیت جو ہے وہ جلد از جلد یاد کر سکیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں, خاص طور پہ فرض نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد. جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. اللہ لا الہ الا ہو, یہ جو دونوں ہیں اللہ, یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے, اور لا الہ الا ہو یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. لفظ اللہ اسم ذات ہے, اللہ کا نام ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا تبارک اسم رب, برکت والا ہے تیرے رب کا نام. اس لیے مشائخ نقشبند کے قریب اللہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ ابھی بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے والدین ایسی اس کی تربیت کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ جو ہے اس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے, اس اللہ کے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے نام میں برکت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, اس وقت تک قیامت ہی قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص اللہ اللہ کرنے والا اگر ہوا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے نام میں برکت ہے, اس نام کو خوب ذکر کرنا چاہیے. دوسری جو نام ہے اور دوسرا جو اس آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے لا الہ الا ہو, اور یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ بھی کرنا چاہیے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب, میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کے ذریعے سے, واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار, اور لوگوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے. انسان یہ پڑھتا ہے اس سے شیطان کے اوپر ڈنڈا برستا ہے. شیطان کہتا ہے مجھے ہلاک کر دیا وہ لوگوں نے جو یہ پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ لا الہ الا اللہ کی بھی ایک تسبیح ہر روز پڑھنی چاہیے. الحی القیوم, الحی کہتے ہیں زندہ, قیوم کہتے ہیں, قیوم قیام سے نکلا ہے, قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا, اردو میں بھی قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قیوم جو ہے وہ قیام کی مبالغہ آرائی ہے, مبالغے میں اگر کہا جائے قیام کو تو وہ قیوم ہوتا ہے. قیوم اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے باقی سب کو بھی کھڑا رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو قائم کیا ہوا ہے اور خود بھی قائم ہے بغیر کسی محتاجی کے. تو یہ اللہ کی بڑا, اللہ کا بڑا نام ہے. ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہو علیہ حی القیوم, یہ حی القیوم یہ چھوٹے اللہ کے نام نہیں, یہ بہت بڑی صفات ہیں اللہ کی. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ قیوم جو ہے, کسی کا نام اگر عبد القیوم ہے اس کو صرف قیوم قیوم کہہ کے بلائیں گے تو بڑا گناہگار ہوں گے, کہ یہ قیوم نام صرف اللہ کی صفت ہے. اور ہماری عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ جی عبد الرحمن ہوتا ہے اس کو صرف رحمان کہتے ہیں, اور عبد البصیر ہوتا ہے تو اس کو صرف بصیر بصیر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لگا ہوا ہے اس کو عبد کہہ کے ہی بلانا بہتر ہے. اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہم عبداللہ تو کہتے ہیں کیونکہ ہمیں برا لگتا ہے کہ صرف اس کو اللہ کہیں گے تو عجیب لگے گا, تو جب عبداللہ کے ساتھ عبد لگاتے ہیں تو عبد الرحمن کے ساتھ بھی عبد لگانا ہے, اور عبد البصیر کے ساتھ بھی, اور عبد القیوم کے ساتھ بھی لگانا ہے. اس طرح گناہ ہوتا ہے کہ عبد القیوم کو جو ہے صرف قیوم کہا جائے, اور عبد الرحمن کو صرف رحمان کہا جائے, اور عبد البصیر کو صرف بصیر کہا جائے. تو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الحی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، حدیث پاک میں نہیں آتا غالب، نہیں، کچھ مشائق کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اس اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے کہ جس نام کے لینے کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں ڈھونڈ رہا تھا نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، میں آگے ہوا پیچھے ہوا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کدھر ہیں، ہم تھوڑے ہی ہیں اور یہ کافر جو ہیں بہت زیادہ ہیں، مجھے فکر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نظر نہیں آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں تھے اور سجدے میں اللہ کے نبی بار بار فرما رہے تھے یا حی القیوم یا حی القیوم۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جنگ بدر کے دوران نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی مدد کے لیے جب پکارا تو ان الفاظ سے پکارا۔ تو یہ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، جو اللہ کی مدد کو اللہ کو پکارنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑے الفاظ ہیں۔ تو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس مبارک آیت کے اندر 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہوا، اور دوسرا ہے الحی القیوم، اور تیسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کو سنا بھی نہیں آتی نوم بھی نہیں آتی۔ سنۃ، سنا کہتے ہیں اونگ کو، اور نوم کہتے ہیں نیند کو، اونگ تھوڑی سی نیند ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی نیند جس کو کہتے ہیں، اور نوم جو ہے وہ مکمل نیند ہوتی ہے۔ تو فرمایا لا تاخذو، اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند پکڑ سکتی ہے، نہ اونگ پکڑ سکتی ہے، نہ نیند پکڑ سکتی ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان چیزوں سے بالتر ہے، یہ انسانوں کے ساتھ نیندیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور نیند ہی کے تو مسئلے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو نیند ہی پریشان کرتی ہے، جو بھی پریشان بندہ ہوگا اکثر یہی آ کے کہے گا یار نیند صحیح نہیں آتی۔ ڈپریشن کے بیماروں سے اگر بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ یہی بات کہیں گے جی نیند کا مسئلہ ہے۔ تو یہ نیند کے مسائل انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان نیند کے مسائل سے بالا تر ہوں۔ کئی مرتبہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اتنی نیند نہ آئے مگر وہ زیادہ سو جاتا ہے۔ نیک لوگ بھی اس نیند سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی نیند آ گئی اور فجر میں نماز میں آنکھ نہ کھلی، تو انسان جو ہے وہ نیند کے سامنے بے بس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نیند کے سامنے کوئی بے بس نہیں، نہ مجھے اونگ نہ مجھے نیند، اس سے بہت بڑی ہے یہ ذات۔ تو ادھر آ کے آج کا سبق ہم روک دیتے ہیں، ترجمہ یہ عاجز ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا فیہ ولا خلتن، اور اس کے اندر کوئی آشنائی نہیں چلے گی، ولا شفاعتن، اور کوئی سفارش نہیں چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم زندہ بھی ہے، سب کا تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہیں پکڑ سکتی ہے اونگ اور نہ کوئی نیند اسے پکڑ سکتی ہے۔ یہاں پہ آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔